میں
ایک سورت ہے سورہ فتح، شاید میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے دو تین سالوں میں تفسیر میں وہی سورت رہ جاتی ہے، تو میں نے سوچا کہ جو سورتیں نہیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ سورت ہے، انشاءاللہ تعالی اس سورت کے بارے میں آج کچھ باتیں عرض کریں گے. یہ سورت نازل ہوئی ہے اس وقت جبکہ ایک ہی سال گزرا ہوگا کہ تمام عرب نے ایک متحدہ محاذ بنا کر مدینے پر حملہ کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج پر حملہ کیا تھا. اسے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کہتے ہیں، اور غزوہ خندق میں مدینے کے ارد گرد ایک خندق بنا کر، فصیل بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ احزاب میں تمام قبائل عرب کا مقابلہ کیا تھا. اور غزوہ خندق کھودتے وقت جب صحابہ کرام نے یہ شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول، بھوک کے مارے برا حال ہے، پیٹ سے پتھر بندھا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے اپنی قمیص اٹھائی اور کہا دیکھو میرے پیٹ پر دو بندھے ہوئے. تو قائد جب عوام کے مقابلے میں دگنا کام کرتا ہے اور دگنی محنت کرتا ہے تب کامیابی ہوتی ہے. اس غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے بعد پھر سن 6 میں، 6 ہجری میں یہ سورہ فتح نازل ہوئی، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 ساتھیوں کو لے کر حدیبیہ کے میدان سے مدینے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت کا کے نزول کا سبب و محرک یہ ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا ایک، اور خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ میں مسجد حرام کا طواف کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں. اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ عام انسانوں کے خواب میں خواب و خیال بھی ہو سکتا ہے، وہم بھی ہو سکتا ہے، ادغاس و احلام بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوتا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ گویا اللہ نے یہ اشارہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو، تم حج کرنے جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ. مگر صورت حال یہ تھی کہ مسلمان بہت خستہ حال تھے، اور ابھی غزوہ احزاب ہوا تھا جس میں بڑی تکلیفیں مسلمانوں نے اٹھائی تھیں، معاشی طور پر بھی بہت کمزور تھے، چاروں طرف کفر کی یلغار تھی، اور یہ چھوٹی سی بستی تھی، تھوڑے سے لوگ تھے، بڑی پریشانی تھی. پھر مکے پہنچنے کے معنی کیا تھے؟ مکے پہنچنے کے معنی یہ تھے کہ یہ تھوڑے سے مسلمان اگر ہتھیار لے کر جائیں تو اس کے واضح معنی یہ ہیں کہ گویا لڑنے آئے ہیں، اور ہتھیار پہنے بغیر اگر حج کے یا عمرے کے ارادے سے جائیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دشمنوں کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دینا ہے، موت کے منہ میں جانا ہے. تو صحابہ کرام کو بڑی پریشانی تھی، مگر چونکہ اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا اس لیے اللہ کے رسول نے یہی مناسب سمجھا، اور سمجھنا چاہیے رسول کو کہ اللہ کا کچھ اشارہ ہے. چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کو یہ پورا خواب سنایا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں. جو قبائل کے نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور منافقین بھی جن میں تھے, انہوں نے کہا موت کے منہ میں جانے کے لیے کون تیار ہوگا؟ نہیں تیار ہوئے. لیکن 1400 مخلصین جو صاحب ایمان تھے, انہوں نے کہا جب اللہ کا اشارہ ہے تو اللہ حفاظت فرمائے گا, اور وہ تیار ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کی. چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری کی اور روانہ ہو گئے. 1400 صحابہ ساتھ تھے, اور یہ وہ مخلصین ہیں جن کا میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد ذکر کروں گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سند خوشنودی عطا کیا. یہ دستاویز دی, سند دی ان کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے. اللہ کی رضا مندی کی سند ان کو ملی. یہ وہ 1400 تھے, اور ظاہر ہے کہ یہ 1400 صحابہ جن کو سند رضامندی ملی, سند خوشنودی ملی, انہی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرے صحابہ وہ ہیں کہ جس کے نقش قدم پر چلو گے ہدایت پر رہو گے, اور اگر تم نے ان سے بوس کیا, کینا رکھا, ان پر زبانیں تان دراز کی, ان کو برا بلا کہا, فبغضی ابغضہم, تو تم مجھ سے بوس کر کے ان سے بوس کر سکتے ہو, اور ان سے محبت کی تو فبحبی احبہم, جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, میری محبت کی بنیاد پر ان سے محبت کرے گا. اس لیے صحابہ کرام کا وہ مقام ہے, وہ درجہ ہے کہ ان سے محبت ایمان کا جز ہے. ان کا مقام, ان کا مرتبہ, ان کی حیثیت, ان کی عظمت تسلیم کرنا ہی ایمان ہے, ایمان کی علامت ہے. اور ادنا سے ادنا صحابی بھی وہ مقام رکھتا ہے جو بعد کے بڑے سے بڑے عظیم بزرگ کا بھی نہیں ہو سکتا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ اس لیے عظیم ہیں, اس لیے ہمیں عزیز ہیں کہ وہ خاک پا کے برابر تھے صحابہ کرام کے, ان کے متبعین تھے, اس لیے ان کا مقام ہے, ورنہ کوئی مقام نہیں. ایک صحابی کا مقام دنیا کے تمام انسانوں سے افضل اور اشرف ہے. خیر, یہ 400 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے. 1400 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے. مشرکین مکہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہاں سے 1400 صحابہ روانہ ہو رہے ہیں, تو بہت شش و پنج میں تھے, بہت پریشان تھے, کریں کیا. میٹنگ کی انہوں نے, مشورہ کیا, ان کو اگر روکتے ہیں تو پورے عرب میں ان کی دھاک ختم ہوتی ہے, روک سکتے نہیں. اس لیے نہیں روک سکتے کہ عرب کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے تو اجارہ داری سمجھ لی خانہ کعبہ, جس کو چاہیں روک دیں, جس کو چاہیں آنے دیں. آج ان کو روک رہے ہیں 1400 کو, کل ہم سے اگر ناراض ہو جائیں ہمیں بھی روکیں گے, اس لیے روک بھی نہیں سکتے. اور آنے دیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ 1400 صحابہ جو ابھی لڑے تھے ان سے ایک ہی سال پہلے غزوہ احزاب میں, وہ مکے پہنچے اور واپس آئے عمرہ کر کے, اس سے جو ان کی دھاگ ہے, جو حمیت ہے مشرکین, وہ ٹوٹتی وہ ختم ہوتی ہے. تو بہت غور و خوض میں, اضطراب میں رہے. آخر کار اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو نہیں آنے دیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے مقام تک پہنچ چکے تھے, جو غالباً مدینے سے 13-14 میل کے فاصلے پر ہوگا. وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخبر بھیجا, مشرکین مکہ کے, مکہ بھیجا, کہ وہ اطلاع لے کر آئے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. نہ کہ وہ مخبر اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملا اور اس نے یہ بتایا کہ کفار مکہ نے نہ صرف یہ کہ تیاری کر لی ہے بلکہ خالد بن ولید کی سرکردگی میں انہوں نے 200 افراد 200 سواروں پر مشتمل مقابلے کے لیے فوج روانہ کر دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ کے ہدایت کے تحت چونکہ جا رہے تھے, اللہ ہی کی ہدایت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل دیا, اور راستہ بدلنے کے بعد ایک بہت دشوار گزار راستے سے آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے جو مکے سے غالباً 13-14 میل کے فاصلے پر ہوگا. وہاں پہنچ گئے, عین سرحد پر مکے کے پہنچ گئے. ادھر جب انہیں معلوم ہوا مشرکین مکہ کو کہ یہاں سرحد پر پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے ایک شخص کو بھیجا, بدیل ابن زرقا, ایک سردار کو بھیجا, ایک قبیلے کے سردار کو بھیجا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اونچ نیچ سمجھائی اور یہ کہا کہ آپ نہ جائیے, موت کے منہ میں اپنے آپ کو ڈالنے سے کیا فائدہ. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے ساتھ جتنے صحابی ہیں عرب کے قاعدے کے مطابق یہ امن پسند ہیں, اس لیے کہ ان کے پرتلے میں صرف ایک ایک تلوار ہے, اور عمرے کے لیے جاتے ہوئے عام رواج کے مطابق ایک تلوار ایک آدمی رکھ سکتا ہے, تو ہم امن پسند ہیں, لڑنے جھگڑنے کے لیے آ رہے ہیں, بیت اللہ کی عظمت کے قائل ہیں, طواف کرنے جا رہے ہیں, اور 70 اونٹ ہمارے ساتھ ہیں جن کے گلوں میں قلادہ پڑا ہوا ہے حجی کا, یہ پہچان ہے, دیکھ لو. وہ چلا گیا واپس. کوئی گاڑی واڑی ہے بھائی بتا دیجیے.
ہونڈا سیوک
جس کی بھی ہو بھائی ہٹا لیں اور زیادہ ہم کو پریشان نہ کریں. جی میں کیا عرض کر رہا تھا, تو ہاں اونٹ ہمارے ساتھ ہیں. وہ شخص واپس گیا اور اس نے سمجھایا قریش کو کہ بھائی وہ تو امن پسند لوگ ہیں, عرب کے قاعدے کے مطابق ایک ایک تلوار ہے ان کے پاس, حجی کے اونٹ ان کے ساتھ ہیں, اور طواف کر کے واپس چلے جائیں گے, خانہ کعبہ کی عظمت کے قائل ہیں. مگر یہ لوگ نہیں مانے. یہ مکے کے ارد گرد جو قبیلے رہتے تھے حابیش, ان کے سردار کو مکے کے مشرکین نے بھیجا. وہ آیا, اس نے بہت اونچ نیچ سمجھائی اور بہت قائل کرنے کی کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ واپس چلے جائیں, اس لیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا. وہ واپس گیا اور اس نے قریش کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو وہ امن پسند لوگ ہیں اور آئے ہیں اس انداز سے, خانہ کعبہ کی عظمت سمجھتے ہوئے جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں, تم انہیں حج کر لینے دو اور رکاوٹ مت ڈالو, عمرہ کر لینے دو اور رکاوٹ مت ڈالو. مگر مشرکین نہ مانے. اس کے بعد مسعود ثقفی کو مشرکین مکہ نے ایلچی بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. بہت ذہین آدمی تھا وہ, بہت ہوشیار آدمی تھا. اس نے بہت اونچ نیچ سمجھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, مگر ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول تو اللہ کی ہدایت کے تحت چلے تھے. تو آپ نے سمجھایا کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ 70 اونٹ ہیں حجی کے, ان کے نشان لگا ہوا ہے, ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں, ہم لڑنے نہیں جا رہے ہیں, خانہ کعبہ کی عظمت کے قائل ہیں, عمرہ کرنے جا رہے ہیں. وہ واپس گیا اور اس نے بہت سنجیدگی سے قریش مکہ کو سمجھایا کہ تم دخل مت دو, رکاوٹ مت ڈالو اور انہیں کر لینے دو, ایسا حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے. اور اس نے یہ کہا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کو بھی دیکھا ہے، بادشاہوں کے یہاں بھی گیا ہوں، ایلچی بن کر گیا ہوں، سفیر ہوں پرانا، مگر جو عظمت اور جو عقیدت صحابہ کرام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آج تک میں نے کسی بادشاہ کی قدر و عظمت نہیں دیکھی. اس لیے کہ آپ وضو کرتے ہیں تو ایک قطرہ صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے، وہ قطرے اٹھا کر اپنے کپڑوں پر، اپنے بدن پر مل لیتے ہیں. ان کا مقابلہ مت کرو، ان کو حج عمرہ کر لینے دو، چلے جانے دو. مگر مشرکین پھر بھی تیار نہیں ہوئے، وہ اڑے رہے اپنی ضد پر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک معزز رکن، قابل تعظیم رکن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ روانہ کیا. ان لوگوں نے شرارت یہ کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا. اور یہاں یہ افواہ پھیل گئی، کیونکہ رک بھی گئے تھے، نہیں آئے واپس، یہ افواہ پھیل گئی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا. یہ سننا تھا کس طرح پھیل گیا پوری فوج میں، پورے لشکر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس موقع پر اللہ کے رسول نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام جو 1400 گئے تھے ساتھ میں، ان میں سے ایک تو یہ تھے حضرت عثمان، اور ایک شخص نے بیعت نہیں کی اللہ کے رسول سے، باقی 1399 نے بیعت کی اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے. ظاہر ہے اس بیعت کے معنی کیا تھے؟ اس بیعت کے معنی یہ تھے کہ سفیر کو عام قاعدے کے مطابق انہوں نے، عام قاعدے کے خلاف انہوں نے قتل کیا ہے، اب جان دے دیں گے لیکن یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. ظاہر ہے کہ موت نظر آ رہی ہے، بچنے کا کوئی سوال نہیں ہے، ہتھیار پاس نہیں ہے. مدینے سے یہ لوگ کوئی 250 میل کے فاصلے پر ہیں، اور کس حال میں آئے ہیں کہ یہ 1400 تھے، یہی جوان مرد تھے، جنگی لوگ تھے، یہ سب کے سب آ گئے ہیں، اور مدینے میں عورتیں رہ گئی ہیں، بچے رہ گئے ہیں، نہ لڑنے والے لوگ رہ گئے، بوڑھے رہ گئے ہیں، جو جنگی لوگ تھے وہ سب آ چکے ہیں. ذہن میں رکھیے کہ مدینے کا حال بھی صرف عورتیں ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے کہ ان عورتوں کا کیا مقام ہوگا اللہ کی نظر میں، جنہوں نے یہ دیکھا کہ 1400 جا رہے ہیں اور اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کر رہے ہیں، گھر سے دور، ہتھیار بھی پاس نہیں ہے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو سینے پر، جگر پر پتھر رکھ کر انہوں نے رخصت کیا ہوگا اپنے بیٹوں کو، باپوں کو، شوہروں کو، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ مدینے میں اب مرد نہیں رہے، مرد سب 1400 چلے گئے، اب بچے رہ گئے، عورتیں رہ گئیں، یہ خود خطرے میں ہے مدینہ، کوئی بھی اس پر حملہ کرے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے. لیکن وہ صاحب ایمان تھیں، انہوں نے سوچا کہ جب اللہ کے اشارے سے یہ جا رہے ہیں تو کوئی غم نہیں. آپ کو وہ وقت بھی یاد ہے جن کی اولاد میں ہم ہیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یاد ہے نا آپ کو؟ ان کو بسایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے لا کر ایک ایسی وادی میں جہاں نہ کھانے کو تھا، نہ پینے کو تھا، نہ پھل تھے، نہ پانی تھا، نہ درخت تھا، کچھ نہیں تھا، وادی غیر ذی ذرع جس میں کچھ نہیں اگتا تھا، ریگستان میں لا کے بسا دیا، کوئی ذریعہ نہیں کھانے پینے کا. حاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ تم خود سوچ ہمیں چھوڑے جا رہے ہو یا اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا کہ تمہیں یہاں چھوڑوں. تو حاجرہ نے کہا بالکل بےغم ہو کے جاؤ، اس لیے کہ اگر اللہ نے یہ کہا کہ انہیں چھوڑ دو تو تو غیب سے ہمارا انتظام کرے گا، کوئی فکر مت کرنا. ایسے ہی ان خواتین نے یہ کہا کہ جب اللہ کے اشارے سے جا رہے ہیں اللہ کے رسول، تو مدینے کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے گا. چنانچہ یہ یاد رکھیے کہ عورتیں یہاں تھیں، بچے یہاں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے. رضوان کی بیعت، بیعت رضوان کہلاتی ہے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے لی تھی. اس بیعت رضوان میں ایک ایک بندے نے بیعت دی کہ ہاں میں اپنی جان لڑا دوں گا، واپس نہیں جاؤں گا. اور یہ بڑا سخت موقع تھا، اس لیے کہ بظاہر بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. ایمان خالص نہ ہو، دل مطمئن نہ ہو اللہ کے دین پر، اللہ کے رسول پر پورا اعتماد نہ ہو، اللہ پر پورا یقین نہ ہو، تو آدمی یہ بیعت نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اس کو بیعت رضوان کہا، وہ بیعت جس میں اللہ نے اپنی رضامندی کی سند دی ان لوگوں کو. بہت غیر معمولی بات ہے. اس بیعت کی خاص بات آپ کو بتاتا ہوں. ایمان روشن ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے جب یاد کرتے ہیں آپ. ایک خاص بات یہ ہے کہ جس وقت بیعت لے رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا وہاں مکے میں. اللہ کے رسول نے ہر ایک سے بیعت لی، اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لی. لیکن جب حضرت عثمان کا نام آیا تو اللہ کے رسول نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور کہا ایک ہاتھ محمد کا ہے اور ایک عثمان کا ہے، اس کی قسمت پر رشک کیجئے جس کے ہاتھ کو، اپنے ہاتھ کو اللہ عثمان کا ہاتھ قرار دے. اور اعتماد دیکھیے اپنے صحابی پر، خلیفہ سوم پر کس قدر اعتماد ہے کہ اگر عثمان ہوتے تو لازمن مجھ سے بیعت کرتے. یہ اعتماد بھی ہے، ہر ایک پر تو نہیں ہو سکتا. اور اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ یہ افواہ تو پھیلی ہے لیکن عثمان غنی زندہ ہیں، ورنہ یہ بیعت کیوں لیتے. یہ اشارہ بھی ہے. چنانچہ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آ گئے. اب ایک نقطے کی بات اور راز کی بات ایک اور ہے جو عجیب و غریب ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مدینے کا وہ حال ہے، کوئی مرد نہیں لڑنے والا، وہاں بچے ہیں، عورتیں ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ مدینے پہ حملہ کرے. اور فرمایا آپ نے، اس لیے کہ جب تک اللہ نہیں چاہتا کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالی حفاظت فرماتا ہے. اور کچھ بندشیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جنگل میں شیر بھی رہتا ہے اور ہرن بھی رہتے ہیں، لیکن کیا شیر کی وجہ سے ہرن ختم ہو جاتے ہیں؟ رہتے ہیں. فضا میں شکرا بھی ہے، شکار کرنے والا چڑیوں کا، اور اسی فضا میں چڑیاں بھی رہتی ہیں. جب اللہ چاہتا ہے ہوتا، جب نہیں چاہتا نہیں ہوتا. ادھر تو یہ بات ذہن میں رکھیے اور ادھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حدیبیہ کے مقام پر گھر سے 250 میل دور، مرکز سے 250 میل دور، اور مکے سے 13 میل دور 1400 صحابہ ہیں نہتے، اور مکے والوں کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ان پر حملہ آور ہوں. تو جب اللہ حفاظت فرماتا ہے تو اس طرح فرماتا ہے. اور یہ بات دیکھ کر ہی اطمینان ہوا ہوگا صحابہ کرام کو کہ ہم اللہ کی مرضی سے یہاں آئے ہیں، انشاءاللہ ہمارا کوئی. ایک اور اہم بات ہے جس پر میں غور کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے. دیکھیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، حدیبیہ کے مقام پر اللہ تعالی نے مومنوں کے دل میں ایمان کامل ڈال دیا، سکینت ڈال دی، دل مطمئن تھے ان کے. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان میں اور ایمان میں اضافہ ہو. وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کی کا لشکر آسمانوں میں بھی ہے زمینوں میں بھی ہے، معلوم نہیں کس کا روب کس پر کچھا گیا. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ کامل علم رکھنے والا اور کامل حکمت کے ساتھ کام کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات یہ فرمائی، یہ جو 1400 تھے ان میں چند خواتین ہوں گی جو آ گئی ہوں گی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ایک آدھ خاتون کوئی اور ہوگی. خواتین سب مدینے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار. یہاں یہ بیعت ہو رہی ہے اور لوگ جان دینے کو تیار ہیں، کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ صرف مومنین کو جنت میں داخل نہ کرے، مومنات کو بھی داخل کرے. اس لیے کہ وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن انہوں نے اپنے جگر گوشوں کو بھیجا ہے، شوہروں کو بھیجا ہے، باپوں کو بھیجا ہے، جاؤ اللہ کی راہ میں لڑو، ہمارا مددگار اللہ ہے، ہماری حفاظت اللہ فرمائے گا، وہ بھی جہاد میں برابر کے شریک ہیں، وہ بھی اس بیعت میں برابر کے شریک ہیں، اگرچہ یہاں موجود نہیں ہیں. ورنہ لیدخل المؤمنین کافی تھا کہنا، اس میں بھی ظاہر ہے کہ عورتیں آ ہی جاتی، لیکن وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے کہ لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ خواتین کو یہ پتہ چلے کہ اللہ نے ان کو جو اجر دیا ہے جہاد کا، وہ گھروں میں حفاظت کی وجہ سے دیا ہے، وہ برابر کی شریک ہیں. وہ کام کر رہی ہیں جو جہاد کے کرنے والوں کے اطمینان کی بات ہے، وہ کر رہی ہیں. اگر وہ نہ کرتی وہ کام تو ان کو اطمینان نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے یہ بیعت جب لی تو اس بیعت کے بعد اب ہمتیں ٹوٹ گئیں مشرکین مکہ کی، عثمان غنی واپس آ گئے، انہوں نے اپنا ایلچی بھیجا، اور ایلچی بھیج کر یہ کہا کہ ہم صلح کیے لیتے ہیں. یہ بھی بڑا نازک وقت تھا، صلح ہو رہی ہے، اس صلح میں چار شرطیں رکھی انہوں نے. ایک شرط تو یہ تھی کہ 10 سال تک ہمارے تمہارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، مشرکین مکہ کے درمیان مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک، پہلی شرط تھی. دوسری شرط یہ تھی کہ اگر تمہارا کوئی آدمی بھاگ کر ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن مشرکین مکہ کا کوئی آدمی اگر مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں ہمارا؟ تیسری شرط یہ تھی کہ ہمارے درمیان جو یہ معاہدہ ہو رہا ہے، اب یہ دو فریق ہیں معاہدے کے، ان میں سے کسی فریق کے ساتھ بھی جو قبیلے شامل ہونا چاہیں، حلیف ہونا چاہیں، تعاون کرنا چاہیں، حامی ہونا چاہیں، تو اجازت ہوگی ہر قبیلے کو، جو قبیلہ تم سے ملنا چاہے تم سے مل لے، جو قبیلہ ہم سے ملنا چاہے ہم سے مل لے. اور ایک شرط ایسی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تحریر جو لکھی جا رہی ہے، اس تحریر میں محمد رسول اللہ کا لفظ ہے، اور یہ جھگڑا ہے تو رسول اللہ کے لفظ کاٹ دیا جائے. تحریر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے، حضرت علی سے، کہ علی یہ کہہ رہے ہیں اس کو مٹا دو. علی نے کہا یا رسول اللہ یہی تو جھگڑا ہے سارا، میں تو اس پر ایمان لایا ہوں اور اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اسے کاٹا. اس صلح کو، یہ صلح ہو رہی تھی اور مسترب تھے لوگ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اضطراب کا حال عجیب تھا، وہ ابو بکر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے ابو بکر یہ بتاؤ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کہا سب باتیں صحیح ہیں، مگر تمہیں معلوم ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی ہدایت کے تحت کر رہے ہیں، مگر اضطراب ختم نہیں ہوا تھا تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم اسلام پر نہیں ہیں، حق پر نہیں ہیں؟ ہم اتنا دب کر کیوں فیصلہ کریں؟ خاص طور پر یہ بات تو بہت ناانصافی کی ہے کہ ان کا آدمی ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس کریں، اور ہمارا آدمی کوئی ان کے پاس چلا جائے تو یہ واپس نہ کریں، تو بڑی ناانصافی کی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں تک میری نگاہ دیکھ رہی ہے عمر تمہاری نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے، اسی میں بھلائی ہے، مان لو. چنانچہ خاموش ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غور کرو، اس صلح حدیبیہ کے حالات پر غور کرو کہ اگر ہمارا کوئی آدمی، مسلمانوں کا کوئی آدمی ہم میں سے بھاگ کر مشرکین کی طرف جاتا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کا ہم سے روٹ کر ان میں ملنا چاہ رہا ہے تو ہم اسے واپس لے کے کیا کریں گے؟ صاحب ایمان نہیں ہوگا، جبھی تو بھاگے گا. اور ہمارا آدمی کوئی ان کی طرف جاتا ہے ہم اسے واپس کرتے ہیں، ان کا آدمی آیا ہمارے پاس ہم واپس کرتے ہیں، تو اللہ تعالی اس کے ذریعے سے کوئی اور راہ کھولے گا. چنانچہ اسی دوران ایک منظر اور سامنے آیا، ابو جندل بصیر، ابو بصیر کے لڑکے جو صلح کرنے آئے تھے، ان کا لڑکا، جوان لڑکا، بیڑیاں اس کے ہاتھ میں پڑی، پیروں میں پڑی ہوئی، اور وہ آئے، ابو جندل آئے اور رونے لگے، گریا ازاری کرنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے ان سے بچائیے، میں بھاگ کر آیا ہوں، قید کر رکھا تھا مشرکین مکہ نے. اس نے کہا باپ نے، ابو بصیر نے، کہ صاحب یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے آپ کے درمیان صلح ہو چکی ہے، اگرچہ لکھی نہیں گئی ہے ابھی، لیکن بات تو طے ہو چکی ہے کہ ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ واپس کریں گے. چنانچہ واپس کر دیا گیا. یہ اضطراب صحابہ کرام میں بہت پھیل گیا، اس لیے کہ ایک مظلوم کو اس طرح واپس کر دیا اللہ کے رسول نے. خیر ہوا یہ کہ ایک اور صحابی کسی نہ کسی طرح مشرکین مکہ سے بھاگ کر آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص پہنچا کہ اسے واپس کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا. وہ پھر کسی طریقہ سے بھاگ کر، اور جو تجارتی قافلہ جس راستے پر جاتا تھا اس راستے پر نہر کے کنارے جا کر اس نے ٹیرہ ڈال دیا، اور پھر کئی افراد جو ان لوگوں سے بھاگے مشرکین سے، وہ وہاں جا کے ان کے پاس بیٹھتے چلے گئے، اکٹھے ہوتے چلے گئے. اب جو قافلہ جاتا ہے مشرکین مکہ کا، تجارت کا تجارتی قافلہ، وہ ان پر حملہ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں اسے. مشرکین مکہ نے کہا اللہ کے رسول سے آ کر کہ صاحب یہ ہماری شرط ختم کر دو. اللہ کے رسول نے وہ شرط ختم کر دی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس ہوئے تو راستے میں یہ سورت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے. یہ صلح حدیبیہ جس نے اتنے دب کر آپ نے فتح صلح کی ہے، یہ حقیقت میں کھلی ہوئی فتح ہے آپ کی، فتح مبین ہے، فتح مبینا، فتح مبین ہے یہ آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور کریں، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اب تک مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ بے دین ہیں، 6 سال سے کسی کو عمرہ نہیں کرنے دیا انہوں نے، حرم کعبہ میں جانے نہیں دیا مسلمانوں کو، اور یہ کہا بے دین ہیں، یہ خانہ کعبہ میں کیسے آ سکتے ہیں؟ صلح حدیبیہ میں پہلی بار انہوں نے تسلیم کیا، پہلی بار، کہ اگلے سال آپ، اس شرط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آ جائیں. پہلی بار انہوں نے تسلیم کیا کہ عرب میں جو دین پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے ایک دین یہ بھی ہے اور یہ لوگ بھی عمرہ کر سکتے ہیں، پہلی بار تسلیم کیا. دوسری بات یہ کہ ان سے معاہدہ کیا. معاہدہ جب ہی تو ہوتا ہے جب مجھے آپ تسلیم کریں کہ میں بھی کچھ ہوں، میں آپ کو تسلیم کروں، جب معاہدہ ہوگا. تو گویا انہوں نے مدینے کی ریاست کو تسلیم کیا. اب تک تو وہ کہتے تھے کہ کچھ بھگوڑے ہیں وہاں پہنچ گئے ہیں، اب انہوں نے تسلیم کیا باقاعدہ، اور تسلیم کیا اس حد تک کہ آئندہ کوئی اگر آپ کا حلیف بننا چاہے تو آپ کا حلیف بن سکتا ہے، ہمارا حلیف بننا چاہے تو ہمارا بن سکتا ہے. دو مقابل کے دو فریق ہو گئے. پھر بات یہ ہوئی کہ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت کا کام کیا. 6 سال یہ ہوئے، 6ویں سال صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تو 6 اور 13 19 سال. تاریخ ہماری یہ بتاتی ہے کہ 19 سال میں لوگ اتنے مسلمان نہیں ہوئے جتنے 1 سال میں صلح حدیبیہ میں لوگ مسلمان ہوئے. اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد امن و امان پھیل گیا، 10 سال تک کی جنگ بندی ہو گئی، اب دعوت کے کام کرنے کی امن و امان کی حالت میں گنجائش پیدا ہوئی. چنانچہ اگلے سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے گئے تو اس مرتبہ تھے 1400، اور اب جب گئے تو 10,000 مسلمان ان کے ساتھ تھے. 19 سال میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے سے 1 سال میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ صلح حدیبیہ کا فائدہ تھا. ان فوائد کو اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے اور کسی اور کی نظر اس پر نہیں پڑ سکتی تھی، نہیں پہنچ سکتی تھی. آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی، کامیاب کیا، اور اس کے بعد یہ قوت حاصل ہوئی مسلمانوں کو کہ دوسرے ہی سال، اس کے تیسرے ہی سال، سنہ 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا. اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ صلح حدیبیہ میں بھی اگر وہ تم پر حملہ کرتے تو کامیاب نہ ہوتے، اسی صورت میں ہے، لیکن ہم نے کوئی مصلحت سمجھی کہ جنگ نہیں کرنے کی، خون خرابہ بہت ہوتا، اور تم جب فتح مکہ کرنے گئے تھے تو بغیر خون خرابے کے مکہ فتح ہو گیا، اس لیے کہ وہ دب چکے تھے، مزمحل ہو چکے تھے، تمہارے قدموں میں آ چکے تھے. یہ ہے سورہ فتح. اس میں اللہ تعالی نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ تعالی آپ کے اگلے اور پچھلے ساری غلطیاں لغزشیں معاف کر دیں. یعنی اس دوران میں، اس 13 سال اور 6 سال میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، اس امت سے دعوت کے کام میں، اپنی تربیت میں، سب کو اللہ نے معاف کر دیا. اسی بنا پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے بات کہ تاریخ میں اسلام کی بہت سے مصائب آتے ہیں، بہت سے حالات آتے ہیں، بہت سی پریشانیاں آتی ہیں، بظاہر شکست معلوم ہوتی ہے، تکلیفیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن انہی میں سے اللہ تعالیٰ خیر پیدا کرتا ہے. صلح حدیبیہ، جس کو حضرت عمر جیسے انسان بہت تکلیف دہ سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی خیر رکھی تھی کہ 1 ہی سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے بعد مکہ فتح کرا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے ہی میں تھے کہ یہ سورت نازل ہوئی، آپ نے بلا کر حضرت عمر کو یہ سورت سنائی، اطمینان ہوا انہیں. لیکن جب بعد میں فتح مکہ ہوا تو روتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس دن حدیبیہ کے دن میں نے اللہ کے رسول کی شان میں جو گستاخی کی ہے کیسے معاف ہوگی. صدقہ دیتے تھے, نوافل پڑھتے تھے, رقم خرچ کرتے تھے, غریبوں کو نوازتے تھے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے رسول کو یہ کہا تھا, لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین, تم امن و امان کے ساتھ طواف کرو گے خانہ کعبہ کا. اللہ نے یہ خواب سچا کر دکھایا اللہ کے رسول کا. جب حضرت عمر نے کہا کہ تم اللہ کے رسول آپ نے تو خواب دیکھا تھا اور ہم واپس جا رہے ہیں یہاں سے ہو جائے دیا سے, تو اللہ کے رسول نے کہا میں نے خواب بے شک دیکھا تھا لیکن یہ خواب کہاں دیکھا تھا کہ اسی سال یہ حرم کعبہ کا طواف ہوگا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے سال کرائے اور اگلے سال یہ پورا ہوگا. اس کے بعد اسی میں وہ ٹکڑا ہے, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار. اللہ نے کہا کہ اگر انہوں نے محمد الرسول اللہ کو کٹوا دیا تھا رسول اللہ کو تو ان کے کٹوانے سے حقیقت تھوڑی بدل جائے گی, وہ تو ایک حقیقت ہے اور قرآن میں درج کر دی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں کہ یہ قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ ہیں. یہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت ہے. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم, میں دو باتیں اس پر عرض کروں گا. یہ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے جو ساتھی ہیں والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم, ان کی دو خوبیاں ہیں. یہ قرآن یہ کفار پر بہت شدید ہیں اور باہم بہت نرم دل ہیں, بہت قوت ہے ان میں, محبت ہے ان میں. کفار پر شدید ہیں کہ معنی کیا, اشداء علی الکفار, شدید علیہ کے معنی عربی زبان میں یہ آتے ہیں کہ یہ ان کے لیے نرم چارہ نہیں ہے, کیسے کہ انہیں کسی لالچ سے, کسی دباؤ سے, کسی دھونس سے, کسی دباؤ سے, کسی دھمکی سے موم کر سکیں, رام کر سکیں, ایسا نہیں ہے. یہ اپنے اصولوں پر ہر حال میں جمنے والے لوگ ہیں, کیسی بھی حالات ہوں, کیسی بھی سختیاں ہوں, کیسی بھی سنگینیاں ہوں, یہ جان تو دے سکتے ہیں, اصول نہیں دے سکتے, گردن کٹا سکتے ہیں لیکن اپنے دین سے نہیں ہٹ سکتے. اشداء علی الکفار, کفار کے مقابلے میں چٹانیں ہوتی ہیں, چٹانوں سے لہریں ٹکرا ٹکرا کر پاس پاس تو ہو سکتی ہیں, چٹانوں کو نہیں ہٹا سکتی. ایسی حال مسلمانوں کا ہوتا ہے. لیکن ادھر یہ حال ہوتا ہے کفار کے مقابلے میں, ادھر باہم یہ حال ہوتا ہے ان کا کہ یہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں, خیر خواہ ہوتے ہیں, محبت کرنے والے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا درد سمجھنے والے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا کام آنے والے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہونے والے ہوتے ہیں. مصر کے ایک بزرگ گزرے ہیں حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ, نام سنا ہوگا آپ نے. اس صدی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چار عظیم ہستیاں عطا فرمائی ہیں اور یہ جو ہماری تاریخ ہے اس پچھلے 50 سال کی, صدیوں میں ہماری تاریخ اتنی روشن کبھی نہیں ہوئی جتنی پچھلے 50 سال میں ہوئی ہے. یہ پچھلے 50 سال جو گزرے ہیں اس صدی کے ہم پر, اس 50 سال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چار ہستیاں بہت عظیم عطا فرمائی. مصر میں حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ, اور ترکی میں سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ, بہت عظیم انسان تھے, اور اس بر صغیر میں اللہ تعالیٰ نے علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا, جن کی لٹریچر کی چھاپ اور جن کی فکر کی چھاپ اس وقت پوری دنیا پر چھا, دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں ان کی چھاپ نہ پڑی. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو, ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے. ہندوستان میں ایک اور بزرگ بھی گزرے ہیں, نام ان کا بھی سنا ہوگا آپ نے, وہ بھی عظیم انسان تھے, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, جن کی یہ تبلیغی جماعت جگہ جگہ کام کرتی ہے، کلمہ پڑھواتی، نماز سکھاتی ہے، یہ بھی ایک حسین انسان تھے۔ بہت چھوٹے قد کے، کمزور نہیں، فزار، تھوڑا سا کھانا کھانے والے، لیکن بہت عظیم ہستی تھی، بہت بڑا کام انہوں نے کیا۔ اللہ تعالی نے اس صدی میں ہمیں شخصیتیں عطا کی اور انہوں نے انقلاب برپا کیا، بہت بڑا انقلاب برپا کیا۔ اللہ تعالی ان سب کو نور سے بھر دے۔ حسن المنا شہید رحمتہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ انور الجندی نے ان پر ایک کتاب لکھی ہے، مولانا حسن المنا شہید پر، ایک عرب رائٹر ہیں، انہوں نے لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا، مولانا حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے، آپ کو سیاست کا موضوع دیا جائے، معاشیات کا موضوع دیا جائے، اخلاق کا دیا جائے، معاشرت کا دیا جائے، آپ موضوع پر گفتگو کرتے کرتے آخر میں یہاں آتے ہیں کہ مسلمانوں میں باہم اخوت اور محبت بہت ضروری ہے، یہ کیا بات ہے؟ موضوع کچھ ہے اور آخری تان ٹوٹتی ہے، آخری مقطعے کا بن یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں اخوت، محبت، لگاؤ، دلچسپی، قربت، عقیدت، ایک دوسرے سے لگاؤ، یہ ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کبھی بھی دنیا میں کوئی تحریک اسلامی کامیاب ہو سکتی ہے بغیر اخوت کی، اخوت اور محبت نہ ہو تو یہاں ضابطے سے کام نہیں چلتا، رابطے سے کام چلتا، ضابطے فیل ہو جاتے ہیں۔ رابطہ اگر نہ ہو، محبت و تعلق نہ ہو تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کی مثال ایسی ہے ایک دوسرے سے محبت میں جیسے ایک جسم ہو، انگلی میں پھانس لگے تو پورا جسم درد محسوس کرے، کوئی ایک مسلمان کہیں تکلیف میں ہو تو پوری دنیا اسے محسوس کرے۔ اور یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلام کا کام ہو رہا ہے، وہ تعلیم کا کام ہو، مسلمانوں کی معاشیات سدھارنے کا کام ہو، تربیت کا کام ہو، مظلوم ہوں اور لوگ اٹھا رہے ہوں، ریلیف کا کام ہو رہا ہو، جہاں جس طرح کا بھی کام ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور جس طرح کے بھی مسلمان تحریک کا کام کر رہے ہیں، کلمہ پڑھائیں، نماز پڑھوائیں، ذہن بنائیں، تربیت کریں، جس طرح کا بھی کام ہو رہا ہے، اللہ شاہد ہے میں مسجد میں بیٹھ کر عرض کرتا ہوں کہ سب ہمارا کام ہے، اور ان میں سے کسی کام میں بھی ہم نے کہیں رکاوٹ ڈالی تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے صرف یہی نہیں کہ جو مدد ہم کر سکتے ہیں اس مدد میں رکاوٹ نہ ڈالیں، وہ مدد برابر جاری رکھیں، بلکہ اس کے علاوہ دعائیں بھی کریں، دعائیں بھی کریں ان کی کامیابی کے لیے۔ اس لیے کہ ہم سب ایک امت ہیں، ہندوستان میں کچھ کام ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا کام ہے، عرب میں ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا کام ہے، چچنیا میں ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا کام ہے، یہاں ہو رہا ہے یہ بھی ہمارا کام ہے، انگلینڈ میں ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا کام ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا کام ہے، اسلام کے لیے جہاں جہاں کچھ ہو رہا ہے وہ سب ہمارا کام ہے۔ اور ہم سب اٹھیں گے تو ہم اٹھیں گے، تنہا ایک مسلمان کچھ نہیں اٹھ سکتا، پوری امت عزت پائے گی تو ہم عزت پائیں گے، پوری عزت نہیں پائے گی امت تو ہم عزت نہیں پائیں گے۔ اس لیے جہاں جہاں جو کام بھی ہو رہا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی مدد اور تعاون کے لیے تیار رہیں، بلکہ تنہائیوں میں اجتماعی طور پر دعائیں بھی کریں کہ اللہ جہاں جو کام کر رہا ہے اس کو کامیاب فرما، اس کو اللہ تعالی کامیابی عطا فرما دے۔ غزوہ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، فوج نے، اسلامی لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فوج کو جمع کیا، لشکر کو جمع کیا، اور ایک تقریر فرمائی۔ تقریر کے الفاظ سونے سے لکھنے کے قابل ہیں، ایک ایک لفظ موتی ہے، ماسٹر پیس ہے رسول اللہ کی تقریر کا۔ دو چار تقریریں تو اس قدر ہیں کہ بار بار پڑھیے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو متوجہ کر کے ان لشکریوں کو، وہ غزوہ تبوک سب سے سخت جنگ ہے ہماری، ہماری جتنے غزوات ہوئے ہیں سب سے سخت ہے وہ. فصل تیار کھڑی تھی، دور دراز کا سفر تھا، اپنے سے کئی گنا بڑی فوج سے مقابلہ تھا، فصلیں تیار کھڑی تھیں، سخت گرمی تھی اس وقت، لوگ گئے تھے تو لشکریوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم نے بہت سخت وقت میں بڑی قربانیاں دی، غزوہ تبوک میں آ کر بڑے جوہر دکھائے تم نے اپنی ایمان کے اور بہادری کے، لیکن خدا کی قسم مدینے میں کچھ لوگ رہ گئے ہیں مسلمان تمہارے بھائی، تم جس جس وادی سے گزرے، جس جس پہاڑی پر چڑھے، جہاں جہاں سے تمہارا گزر ہوا وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو مدینے میں تھے. کہاں بے شک ان کی مجبوریوں نے ان کو مدینے میں روک لیا تھا، لیکن ان کی دعائیں، ان کی آہیں، ان کی آرزوئیں، ان کی تمنائیں سب تمہارے ساتھ تھی، وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ. اس دنیا میں جہاں کہیں اسلام کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے، ہم وہاں نہ ہوں چاہے، لیکن ہماری تمنائیں، ہماری آرزوئیں، ہماری دعائیں اگر ان کے ساتھ ہیں تو جو اجر وہ پائیں گے انشاءاللہ وہ اجر ہمیں بھی ملے گا. اس لیے یہ بات کہ مسلمانوں میں اخوت ہو، محبت ہو، اور یہ جو بات سورہ فتح نے بتائی آپ کو آج کہ تراہ کہ اشداء رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں، یہ اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہم کریں. کبھی کسی مسلمان سے بغض نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں، جماعتوں کے تعصب میں مبتلا نہ ہوں. یہ جماعتیں ٹولیاں الگ الگ ہیں، کام ایک ہی کر رہی ہیں. انشاءاللہ جلد وہ وقت آئے گا کہ ہم سب ایک ہو جائیں گے، اس لیے کہ سب اسی راہ پر چل رہے ہیں. کوئی نماز پڑھا رہا ہے، کوئی کلمہ سکھا رہا ہے، کوئی کلمے کی بنیاد پر جو عمارت بننے والی ہے اس نظام کی بات سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، کوئی مسلمانوں کی معیشت ٹھیک کر رہا ہے، کوئی ان کی تعلیم کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے مسلمان سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں اور اس میں آگے بڑھیں، کوئی یہ کوششیں کر رہا ہے. چنانچہ اللہ کا شکر ہے، میں آپ کو اطمینان دلاؤں، رونا تو روتے ہیں لوگ مسلمانوں کا، لیکن رونا رونے کی بات نہیں ہے. جن حالات میں ہندوستان میں مسلمانوں نے کام کا آغاز کیا، ان حالات میں آپ یہ سوچئے کہ بہت مشکل تھا. علی گڑھ یونیورسٹی میں 50 سیٹیں تھیں ایم بی بی ایس کی، ہمارے افراد 10, 11, 7, 8 یہ ہوتے تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں. جو ہندو یونیورسٹیاں ہیں اس کا سوال ہی نہیں، مسلمانوں کی علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے اس میں ایم بی بی ایس میں 7-8 ہوتے تھے. اب 100 سیٹیں ہیں وہاں، انٹرنل 50 ہیں، 50 باہر کی ہیں. اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہماری تعداد غیر مسلموں سے زیادہ ہوتی ہے. ہمارے اندر ڈاکٹر ہونے لگے، ہم انجینئر ہونے لگے، لوگوں نے کوششیں کی، جدوجہد کی. مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی. اللہ تعالی کا فضل ہے کہ مت بڑھ رہی ہے آگے. علی گڑھ یونیورسٹی میں آج سے 35 سال پہلے آپ جاتے اور کوئی ایک داڑھی والا اگر مل جاتا نکو بن جاتا، کوئی سوال ہی نہیں تھا. آج آپ جائیں علی گڑھ یونیورسٹی میں تو معلوم ہوا یہ ڈین ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، اس ان کا بیٹا حفظ کر رہا ہے، وہ قرآن شریف سناتا ہے. اور یہ حال صرف علی گڑھ یونیورسٹی کا نہیں ہے، جامعہ ملیہ کا بھی یہی حال ہے. اور الحمدللہ کہ نوجوان نسل بہت آگے بڑھ رہی ہے، بوڑھوں سے زیادہ نوجوان لڑکے داڑیاں رکھ رہے ہیں، دین کی طرف بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے، کوئی منصوبہ ہے اللہ کا آسمان پر اس نے بنایا ہے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ کے اس منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.